السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کے جج جسٹس شاہد کریم کا کہنا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں. شمالی افغانستان میں بدھ کی شام سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے ایک سیویلین گاڑی تباہ اور کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. امریکہ کے ایک چوٹی کے فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک مفید بات چیت کے مواقع پہلے سے کہیں زیادہ ہیں. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی کے لیے اسرائیلی ماڈل اپنانے کے بیان پر ہونے والی تنقید کے بعد امریکہ میں تعینات بھارتی قونصل جنرل سندیپ چکرورتی نے کہا ہے کہ ان کے کشمیر سے متعلق تبصرے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے. عراق میں پرتشدد مظاہروں کے دوران مشتعل افراد نے جنوبی شہر نجف میں ایرانی قونصلیٹ کو آگ لگا دی, جبکہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور ایران کے سیکیورٹی اداروں نے ملک میں پرتشدد احتجاج میں امریکہ کے خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطے کے الزام میں 8 افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. چین نے جمعرات کے روز بیجنگ میں امریکی سفیر کو طلب کیا, اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہانگ کانگ کے انسانی حقوق کے بلوں پر دستخط کیے جانے پر شدید احتجاج کیا. چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ہانگ کانگ میں گزشتہ 6 ماہ سے جاری مظاہروں کی حمایت سے متعلق امریکہ کی قانون سازی کا جواب دیا جائے گا. شمالی امریکہ نے بظاہر ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے. اور جیسے جیسے صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا عمل اہم مراحل میں داخل ہو رہا ہے, دنیا بھر میں اس سیاسی ڈرامے سے متعلق دلچسپی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ تین شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کی سپریم کورٹ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے. اٹارنی جنرل انور منصور خان کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جمعرات کو عدالت میں نئی دستاویزات پیش کی گئیں, جس کا جائزہ لینے کے بعد سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق اپنا مختصر فیصلہ سنا دیا. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ محدود یا معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن میں کہیں ذکر نہیں ہے. عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑتی ہے, اور پارلیمنٹ طے کرے گی کہ مدت ملازمت کتنی ہونی چاہیے. چیف جسٹس نے سماعت کے دوران کہا کہ وفاقی حکومت اس تقرری پر ایک سے دوسرا موقف اپناتی رہی ہے, اور آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق کوئی قانونی شق نہیں دکھائی گئی. چیف جسٹس نے کہا کہ آرمی چیف کی ملازمت میں توسیع اس سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آج ان لوگوں کے لیے بہت مایوسی کا دن ہے جو ملک میں عدم استحکام اور اداروں کے درمیان لڑائی دیکھنا چاہتے تھے. پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کے جج جسٹس شاہد کریم کا کہنا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں. خصوصی عدالت کو سنگین غداری کیس کا فیصلہ آج جمعرات کے روز سنانا تھا, تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز وزارت داخلہ اور پرویز مشرف کے وکیل کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا. جسٹس وقار احمد سیٹھ کی سربراہی میں جمعرات کو خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس کی سماعت کی, تو اس موقع پر وزارت داخلہ کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے, جنہیں جسٹس وقار احمد سیٹھ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے آپ کو 5 دسمبر تک پروسیکیوشن تعینات کرنے کا حکم دیا ہے, ہم اس کے بعد آپ کو مزید وقت نہیں دیں گے. شمالی افغانستان میں بدھ کی شام سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے ایک سیویلین گاڑی تباہ اور کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے, دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے کشیدگی کے شکار صوبے قندوس میں بم نصب کرنے کا الزام طالبان باغیوں پر لگایا ہے۔ صوبائی اہلکاروں نے بتایا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ امام صاحب ضلع میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ ضلع افغان افواج اور طالبان کے درمیان سنگین لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امریکہ کے ایک چوٹی کے فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک مفید بات چیت کے مواقع پہلے سے کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں امن و مفاہمت کے لیے بڑی امید کا اظہار کیا۔ اپنے کابل کے دورے میں امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین مارک ملی کا کہنا تھا کہ افغان حکومت نے تین طالبان لیڈروں کو اس شرط پر رہا کیا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس سے امن عمل میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسری جانب سے بھی اسی جذبے کا اظہار کیا جائے اور وہ افغان عوام کے لیے عملی طور پر تیاری ظاہر کریں۔ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ امریکہ کے چوٹی کے فوجی جنرل کا یہ بیان اور دوحا میں طالبان اور امریکی عہدیداروں کی ملاقاتیں افغان امن عمل کو بحال کرنے کے مقصد سے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی کے لیے اسرائیلی ماڈل اپنانے کے بیان پر ہونے والی تنقید کے بعد امریکہ میں تعینات بھارتی قونصل جنرل سندیپ چکرورتی نے کہا کہ ان کے کشمیر سے متعلق تبصرے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ کشمیری پنڈتوں سے خطاب کی تقریب کے دوران بننے والی ویڈیو میں سندیپ چکرورتی کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم 1989 میں بے دخل کرنے والے کشمیری ہندوؤں کو وادی میں دوبارہ سے آباد کرتے ہیں۔ بدھ کو کی جانے والی ٹویٹ میں سندیپ چکرورتی نے کہا کہ انہوں نے سماجی میڈیا پر ان کے کشمیر سے متعلق تبصرے پر ہونے والی تنقید دیکھی ہے۔ ان کے اس تبصرے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سمجھا گیا ہے۔ لاہور میں رواں ماہ ہونے والی فیض میلے کے دوران سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کہ وائرل ہونے والی ویڈیو میں حسنین جمیل کو جامعہ پنجاب کی انتظامیہ نے پرسونا نان گراٹا یعنی ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا ہے۔ حسنین جمیل جامعہ پنجاب کے شعبے پاکستان اسٹڈیز میں ایم فل کے طالب علم ہیں۔ وہ 29 نومبر کو لاہور کے مال روڈ پر ہونے والے طلبہ یکجہتی مارچ کے منتظمین میں بھی شامل ہیں۔ عراق میں پرتشدد مظاہروں کے دوران مشتعل افراد نے جنوبی شہر نجف میں ایرانی قونصلیٹ کو آگ لگا دی، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بدھ کو مظاہرین مختلف شہروں میں مظاہرے کرتے رہے، جس کے دوران ان کی سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ مظاہرین نے نجف میں ایرانی قونصلیٹ پہنچ کر اسے آگ لگائی، جس کے بعد انتظامیہ نے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ کشیدہ حالات کے بعد پولیس اور فوج نے جمعرات کو شورش زدہ شہروں میں سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے ناصریہ شہر میں فائرنگ کر کے 16 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ایران کے سیکیورٹی اداروں نے ملک میں پرتشدد احتجاج میں امریکہ کے خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطے کے الزام میں 8 افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے خفیہ اداروں کی وزارت کے مطابق جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سی آئی اے کی فنڈنگ سے کئی ممالک میں تربیت حاصل کی تھی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس تربیت کے دوران کہا گیا تھا کہ ان افراد کو سٹیزن جرنلسٹ بننے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ چین نے جمعرات کے روز بیجنگ میں امریکی سفیر کو طلب کیا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہانگ کانگ کے انسانی حقوق کے بلوں پر دستخط کیے جانے پر شدید احتجاج کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ چین کے نائب وزیر خارجہ لی یو چینگ نے سفیر ٹیری برینڈسٹیٹ کو بتایا کہ یہ اقدام چین کے اندرونی معاملات میں سراسر مداخلت ہے اور انہوں نے اسے بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ امریکہ چین تعلقات کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے ان بلوں پر عمل درآمد سے گریز کرے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز مظاہروں کی حمایت میں 2 علیحدہ بلوں پر دستخط کیے تھے۔ اور چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ہانگ کانگ میں گزشتہ 6 ماہ سے جاری مظاہروں کی حمایت سے متعلق امریکہ کی قانون سازی کا جواب دیا جائے گا، لیکن چین نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ اس سمت میں کیا کارروائی کرے گا۔ شمالی کوریا نے بظاہر ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے، جبکہ اس سال کے آخر میں جوہری بات چیت کی حتمی تاریخ آنے والی ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے بتایا کہ شمالی کوریا نے جنوبی صوبے ہم کیانگ سے اپنے مشرقی ساحل کی طرف دو میزائل داغے ہیں۔ بیان میں نہیں بتایا گیا کہ ان کی مار کتنی تھی۔ جیسے جیسے صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا عمل اہم مراحل میں داخل ہو رہا ہے، دنیا بھر میں اس سیاسی ڈرامے سے متعلق دلچسپی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی حریف کے خلاف معلومات حاصل کرنے کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالا۔ کانگریس میں صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے شروع میں اطلاع دی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت نے مسلح افواج کے قوانین میں ترمیم کے لیے 6 ماہ کا وقت مانگا ہے۔ ہمارے سامنے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جمع کرایا گیا اور ہمارے سامنے یہ سوال آیا کہ کیا توسیع دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ عدالتی حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ محدود یا معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن میں کہیں ذکر نہیں۔ عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑتی ہے اور پارلیمنٹ طے کرے گی کہ مدت کتنی ہونی چاہیے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چودھری فیصل کہتے ہیں کہ حکومت سادہ اکثریت سے اس حوالے سے قانون سازی کر سکتی ہے۔
آرمی چیف کی جو مدت کی تعیناتی ہے، ٹینور ہے اور دوسری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اس سبارڈینیٹ لا کے تحت ہوں گی، اس میں آرٹیکل 243 کو امینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، سادہ اکثریت کے ساتھ بالکل حکومت کر سکتی ہے۔
سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی حکومت اس تقرری پر ایک سے دوسرا موقف اپناتی رہی اور آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق کوئی قانونی شک نہیں دکھائی گئی۔ اٹارنی جنرل انور منصور خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق نئی سمری اور بیان حلفی عدالت میں پیش کیا اور یقین دہانی کرائی کہ آرمی ایکٹ کابینہ کے سامنے رکھ کر اس میں ضروری تبدیلیاں کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی ٹویٹ کی اور کہا کہ اداروں کے تصادم سے ملک میں عدم استحکام لانے والوں کو شکست ہوئی ہے۔ آج ملک کو عدم استحکام کا شکار دیکھنے والوں کے لیے مایوس کن دن ہے۔ اداروں میں تصادم نہیں ہوا، بیرونی دشمن اندرونی مافیاز کو خصوصی مایوسی ہوئی۔ اداروں کے تصادم سے ملک میں عدم استحکام لانے والوں کو شکست ہوئی۔ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اکرام چودھری کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے لیے یہ فیصلہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔
میرے نقطہ نظر سے یہ جو ایکسٹینشن والا ایریا ہے، پھر ہم ایک دفعہ لا آف نیسیسٹی کی طرف چل پڑے ہیں اور لا آف نیسیسٹی سے آلریڈی 72 سال میں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اداروں کی حیثیت جو ہے اس میں کمزوری آئی، اس میں بہتری نہیں آئی۔
جنرل باجوہ کی مدت ملازمت آج رات 12 بجے مکمل ہو رہی ہے۔ اس سے قبل حکومت نے ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی تھی، جسے ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس توسیع کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مشاہد اللہ کہتے ہیں کہ اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔
پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی سوچ سمجھ کے کرے گی اور درست فیصلہ کرے گی۔
پاکستان میں اس سے قبل آرمی چیف کے عہدے کی مدت اور توسیع سے متعلق کوئی باقاعدہ قانون موجود نہ تھا، لیکن اب سپریم کورٹ نے حکومت کو قانون سازی کے لیے 6 ماہ کا وقت دے دیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے بدھ کو کابل میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل قریب میں افغانستان میں امن بات چیت کی کامیابی کے امکانات پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں۔ یہ خبر ہم نے تفصیل سے آپ کو پہلے دی تھی۔ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد جلیل نے بھی یہ رپورٹ بھیجی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
خبر سانداری رائٹرز کے مطابق جنرل مارک ملی نے اس بات کی توقع کی ہے کہ مستقبل قریب میں افغان تنازع کے امن بات چیت کے ذریعے حل ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کو مثبت اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ جنرل کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں طالبان سے منسلک حقانی نیٹ ورک کے 3 رہنماؤں کے بدلے میں طالبان نے کابل یونیورسٹی کے 2 مغوی پروفیسروں کو رہا کر دیا تھا۔ اس پیش رفت کے بعد افغان امن مذاکرات کے دوبارہ بحال ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس تناظر میں جنرل مارک ملی کا بیان اہم ہے۔
گو کہ باضابطہ مذاکرات دوبارہ شروع نہیں ہوئے، اس کے طرف مد معاملات جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو قیدیوں کا تبادلہ تھا یہ بھی اسی تناظر میں تھا کہ جو باضابطہ مذاکرات اگر شروع ہونے ہیں تو اس کے لیے اعتماد سازی کے لیے کوئی کچھ اقدامات ہونے چاہیے، اور یہ قیدیوں کا تبادلہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اعتماد سازی کا بہت بڑا اقدام تھا۔
اس تناظر میں تجزیہ کار طاہر خان کے بقول اطلاعات کے مطابق امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والی غیر رسمی ملاقاتیں اہم ہیں۔
تو میرے خیال میں یہ والا بیان بھی، امریکی جنرل کا بھی، صدر ٹرمپ کا بھی، اور پھر غیر رسمی ملاقاتیں، کچھ حرکت شروع ہوئی ہے کہ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ۔ ایک نقطہ ہے کہ اب امریکہ مزید چاہتا ہے کہ وہ اقدامات ہو اعتماد سازی کا، تو وہ ایک تشدد کی کمی بھی امریکیوں کا بار بار مطالبہ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تشدد کا میں کمی ہو، اور وہ بھی اتفاق سازی کے لیے ایک بڑا اقدام ہوگا۔
طاہر خان کے بقول طالبان اور امریکی نمائندوں کے درمیان 1 ماہ کے عرصے کے دوران دوحہ میں ہونے والی یہ دوسری غیر رسمی ملاقاتیں ہیں۔ البتہ ان ملاقاتوں کی باضابطہ طور پر نہ تو امریکہ اور نہ ہی طالبان نے تصدیق کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال ستمبر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات اس وقت معطل کر دیے تھے جب ریکین امن سمجھوتا طے پانے کے قریب تھے۔ ادھر شمالی افغانستان میں بدھ کی شام سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے ایک سیولین گاڑی تباہ اور کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق یہ واقعہ شورش کے شکار شمالی صوبے قندوز میں ہوا۔ صوبائی اہلکاروں کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیسا کہ ہم خبر دے رہے ہیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ عدالت میں زیر بحث آیا ہو۔ اس بارے میں سابق فوجی افسران کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد سے ہمارے ساتھی نظر الاسلام نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا نے منگل کو ریاض حنیف ایڈوکیٹ کی درخواست پر آرمی چیف کی توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی سیاسی ہلچل میں قدرے اضافہ دیکھنے کو ملا۔ تاہم بری فوج سے ریٹائرڈ جنرلز کے مطابق سپریم کورٹ کے اس اقدام سے قوانین کو نئے سرے سے بنانے اور صحیح کرنے میں مدد ملے گی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جاوید اشرف قاضی نے بتایا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہو۔
اب وہ زمانہ چلا گیا، اب چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی لوگ اور خاص کر وکیل جو ہیں وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایکسٹینشن کے اوپر ایک آدمی نے پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈال دی۔ مختلف خامیاں سامنے آ رہی ہیں، ہمارے لاز میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کور نہیں کرتی ایکسٹینشن کو، جو کہ پھر انسرٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ ابھی ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ آرمی چیف کا ٹینیور لا میں نہیں لکھا ہوا، لیفٹیننٹ جنرل تک لکھا ہوا ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک فوج میں ملازمت کے دوران کئی اہم پوزیشنوں پر رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیکرٹری دفاع کی حیثیت سے بھی عمر انجام دیے ہیں۔ ان کے مطابق پروسیجر فالو کرنا بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے، لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے پورے ملک میں ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا۔
میرے خیال میں جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کی انکمپیٹنس تو مطلب اٹھ اٹھ کے آ رہی ہے، اور لیکن جو کانسپریسی تھیوری والے وہ کہتے ہیں شاید ان کی اپنی سازش بھی ہو عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے، ایک سیکٹری کچھ اور لکھ رہا ہے۔ پریزیڈنٹ کے پاس سمری جاتی ہے نیو اپوائنٹمنٹ کی، وہاں سے جو نوٹیفیکیشن نکلتی ہے وہ ایکسٹینشن کی نکل آتی ہے، تو بچوں والی بات ہے۔
سپریم کورٹ میں جنرل باجوہ کی توسیع کی سماعت کے متعلق آصف یاسین ملک کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے حکومتی قانونی مشیروں کو بھی فوجی قوانین کا پتہ نہیں تھا۔ ان کے مطابق وزیراعظم عمران خان کو سختی سے نوٹس لینا پڑے گا تاکہ دوبارہ ایسی کوتاہیاں سامنے نہ آئیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
داعش نے عراق کے شمالی صوبوں میں سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ داعش کے عسکریت پسندوں نے حالیہ دنوں میں عام شہریوں کو اغوا کیا ہے اور انہیں قتل کی دھمکیاں دی ہیں، جس سے کئی ایک افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے دلشاد انور کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
جواد نے اپنی تمام عمر شمالی عراق کے ایک گاؤں میں گزاری ہے۔ وہ ان درجنوں مقامی دیہاتیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے دہشت گرد گروپ داعش کے ممکنہ حملوں کو روکنے کے لیے رضاکار گشتی ٹیمیں تشکیل دیں۔ دو ہفتے قبل داعش کا ایک لیڈر اس گاؤں کے نزدیک مارا گیا تھا۔ اس کے بعد سے داعش کے جنگجو بدلہ لینے کی کوشش میں ہیں۔ وہ جواد اور دیگر دیہاتیوں کو دھمکی دے رہے ہیں۔ جواد بتا رہے ہیں کہ مجھے ان دنوں میں ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ ایک نامعلوم شخص نے فون پر مجھ سے عربی میں کہا کہ تم نے اسلامک اسٹیٹ کے ایک سپاہی کو ہلاک کیا ہے، اس کا خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو ایمانداری کی بات ہے، میں اپنے خاندان والوں کے لیے فکر مند ہو گیا، کیونکہ اب اس علاقے میں پیش مرگا فورسز نہیں ہے۔ یہ علاقہ سرکاری حساب سے اب بھی عراقی فورسز اور مقامی کرد پیش مرگا کے کنٹرول میں ہے، لیکن داعش رات کے وقت ان علاقوں میں حملہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے جہاں سیکیورٹی نہیں ہے۔ گزشتہ ماہ جب سے داعش کا رہنما ابو بکر بغدادی شام کے اندر ایک امریکی آپریشن میں ہلاک ہوا ہے، مقامی عراقی عہدیداروں نے حالیہ ہفتوں میں داعش کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے۔ کردیش سیکیورٹی آفیسر میجر سمکو علی بتا رہے ہیں کہ داعش کی اس علاقے میں موجودگی بغدادی کی موت سے پہلے اور بعد میں رہی ہے، لیکن ان کی تعداد پہلے کم تھی، اب اس تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ بارودی سرنگیں بچھانے اور دیگر دھماکہ خیز مواد بچھانے کے علاوہ اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کی کارروائیوں میں بھی ملوث ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کرتے ہیں، یہ دہشت گرد گروپ ان کو اغوا کر لیتا ہے۔
ایک
مقامی افیسر محمد عمر بتا رہے ہیں کہ ہم نے خفیہ معلومات اکٹھی کی ہیں کہ داعش نے توز خورماتو اور ہمرین کے پہاڑوں میں دو جیلیں قائم کر رکھی ہیں۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ عراقی اور کرد فورسز کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے میں مصروف ہیں تاکہ اس علاقے میں دہشت گرد خطرات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں آج تھینکس گیونگ کی تعطیل ہے۔ نومبر کے مہینے میں آخری جمعرات کو ہر سال یوم تشکر منایا جاتا ہے، جب لوگ خدا کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر گھروں میں ضیافتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں اہل خاندان اور دوست احباب شریک ہوتے ہیں۔ ان ضیافتوں میں ٹرکی یعنی فیل مرغ خاص طور پر پکوان میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے، وہ وائٹ ہاؤس میں دو ٹرکی پرندوں کو معافی دیتا ہے۔ اس روایت کے تحت اس سال بھی منگل کے دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ٹرکی پرندوں کو روایتی معافی دی۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی ودا کسوارا نے اس بارے میں ایک رپورٹ ترتیب دی ہے۔ تفصیلات اس کی بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
امریکہ میں نومبر کے مہینے میں آخری جمعرات کو ہر سال یوم تشکر کے طور پر منایا جاتا ہے، جب لوگ خدا کی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر گھروں میں ضیافتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں اہل خاندان اور دوست احباب شریک ہوتے ہیں۔ ان ضیافتوں میں ٹرکی یعنی فیل مرغ خاص طور پر پکوان میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو بھی امریکہ کا صدر ہوتا ہے، وہ وائٹ ہاؤس میں دو ٹرکی کو معافی دیتا ہے۔ اس روایت کے تحت اس سال بھی منگل کے دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ٹرکی کو روایتاً معافی دی۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی ویڈا گوسوارا نے اس بارے میں ایک رپورٹ ترتیب دی ہے. تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. یوم تشکر کے موقع پر وائٹ ہاؤس کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جن دو ٹرکی کو معافی دی گئی ان کے نام رکھے گئے تھے بٹر اور بریڈ. ان دو پرندوں کو معافی دیتے ہوئے صدر نے مذاق کرنے کی خود اپنی روایت کو بھی زندہ رکھا.
Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon.
بٹر, میں تمہارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں, میں تمہیں مکمل معافی دیتا ہوں. یوم تشکر کے موقع پر ان پرندوں کو ضیافت میں پیش کیے جانے سے بچانے کے لیے بٹر اور بریڈ کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی دے کر گویا استثنا دے دیا, اور اس موقع پر صدر ٹرمپ نے مواخذے کی جاری کارروائی کے بارے میں مزاحیہ جملے کہے. انہوں نے توجہ دلائی کہ ان پرندوں کی اس انداز میں پرورش کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں پرسکون رہیں گے.
Which will be very important because they've already received subpoenas to appear in Adam Schiff's basement on Thursday.
یہ بہت اہم بات ہوگی اس لیے کہ جمعرات کے دن کانگریس مین ایڈم شیف کے گھر کے تہخانے میں حاضری کے لیے انہیں پہلے ہی وارنٹ مل چکا ہے. یہ الفاظ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. گزشتہ سال معافی دینے کی ایسی ہی روایتی تقریب میں صدر ٹرمپ نے صدارتی اقدامات پر کانگریس کی تفتیش کا حوالہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا,
Even though peas and carrots have received a presidential pardon, I have warned them that House Democrats are likely to issue them both subpoenas.
پیز اور کیرٹس کو صدارتی معافی مل چکی ہے, میں نے انتباہ کیا ہے کہ ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک ارکان ممکنہ طور پر دونوں پرندوں کا وارنٹ جاری کریں گے. 2017 میں ٹرمپ نے ازرائے مذاق کہا تھا کہ ان کے پیش رو صدر براک اوباما نے جو معافی دی ہے اسے وہ واپس نہیں لیں گے.
I have been informed by the White House counsel's office that Tater and Tots pardons cannot under any circumstances be revoked.
مجھے وائٹ ہاؤس کے کونسل آفس نے مطلع کیا ہے کہ ٹیٹر اور ٹاٹ کی معافیاں کسی صورت بھی ختم نہیں کی جا سکتی, آپ کو معافی دی جاتی ہے. ٹرمپ واحد صدر نہیں ہیں جنہوں نے ٹرکی یعنی فیل مرغ کے حوالے سے طنز و مزاح سے کام نہ لیا ہو. ان کے پیش رو صدر براک اوباما نے کہا تھا,
You are hereby pardoned. Recently I've been taking a series of executive actions that don't require congressional approval. Well, here's another one.
حال ہی میں نے یک کے بعد دیگر ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے, یہ ایک اور ویسی ہی صورتحال ہے. وائٹ ہاؤس کے تاریخ دان میتھیو کوسٹیلو کہتے ہیں کہ اس میں حیرت کی بات نہیں, کیونکہ ایسے موقعوں پر صدور تفنن تباہ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک فرد کی حیثیت سے وہ کیسے ہیں. وائٹ ہاؤس ہسٹوریکل ایسوسی ایشن کے میتھیو کوسٹیلو کے الفاظ,
President Trump is also aware of you know,
صدر ٹرمپ اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ پریس میں معاملات کیسے ہیں اور انہیں کس طرح کی کریج دی جا رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے ہنسی مذاق کا ایک موقع خیال کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ باتوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے مسٹر میتھیو کوسٹیلو کے. ٹرکی یا فیل مرغ کو معافی دینے کی صدارتی روایت 1989 میں جارج ایچ ڈبلیو بش کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, لیکن اس روایت کی جڑیں اس سے پہلے سے موجود ہیں. 1865 میں ابراہم لنکن نے کرسمس کے ڈنر پر ایک ٹرکی کو معافی دے دی تھی. 1963 میں جان ایف کینیڈی نے یوم تشکر پر اپنی ضیافت سے ٹرکی کو معافی دی تھی, اور 1987 کی بات ہے جب رونلڈ ریگن نے چارلی نامی ٹرکی پرندے کو معافی دی تھی, اور اس دوران ایران کاؤنٹرا اسکینڈل کے بارے میں سوالات کو خوبصورتی سے ٹال گئے تھے. وائٹ ہاؤس میں ٹرکی کو معافی دینے کی روایتی تقریب کے بعد صدر اور خاتون اول میلانیا یوم تشکر کی تعطیل منانے کے لیے فلوریڈا میں گولف کے اپنے تفریحی مقام کو روانہ ہو گئے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کے جج جسٹس شاہد کریم کا کہنا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ خصوصی عدالت کو سنگین غداری کیس کا فیصلہ آج جمعرات کے روز سنانا تھا، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز وزارت داخلہ اور پرویز مشرف کے وکیل کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ کی سربراہی میں جمعرات کو خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس کی سماعت کی تو اس موقع پر وزارت داخلہ کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے، جنہیں جسٹس وقار احمد سیٹھ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے آپ کو 5 دسمبر تک پروسیکیوشن تعینات کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کے بعد مزید وقت نہیں دیں گے۔ لاہور میں رواں ماہ ہونے والی فیض میلے کے دوران سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کہ وائرل ہونے والی ویڈیو میں دربوکا بجانے والے حسنین جمیل کو جامعہ پنجاب کی انتظامیہ نے پرسونا نان گراٹا یعنی ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا ہے۔ حسنین جمیل اس مارچ کے منتظمین میں شامل تھے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں نوید نسیم۔
حسنین جمیل پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پاکستان اسٹڈیز میں ایم فل کے طالب علم ہیں، جو 29 نومبر کو لاہور کے مال روڈ پر ہونے والے طلبہ یکجہتی مارچ کے منتظمین میں بھی شامل ہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی کے ترجمان خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ حسنین جمیل کے خلاف یہ اقدام رواں سال 20 مارچ کو یونیورسٹی میں ہونے والے جھگڑے کی وجہ سے لیا گیا ہے۔
ان کو جس بات پہ پرسونا نان گریٹا قرار دیا گیا ہے وہ 20 مارچ 2019 کو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ مل کر ایک ریلی نکالی تھی، اور اس ریلی میں ان کا ایک دوسری طلبہ تنظیم کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ اس جھگڑے میں تشدد میں کے واقعے میں یہ ملوث تھے، اس کی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی یہ پنجاب یونیورسٹی میں ان کی انٹری بین ہوگی۔
دوسری طرف فیض میلے میں دربوکا بجانے والے حسنین جمیل کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ اقدام طلبہ یکجہتی مارچ کے خوف سے لیا ہے۔
مجھے جو ہے وہ ریسٹیگیٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ میں اسٹوڈنٹس میں کافی ایکٹیو تھا، پنجاب یونیورسٹی کے میں موبلائز کر رہا تھا، میں پوسٹرز کیمپین پمپلٹس کیمپین میں کافی ایکٹیو تھا، میں میرے اسٹوڈنٹس میں زیادہ صحیح تھی، لوگ مجھے جانتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ اگر یونیورسٹی میں آتے رہیں گے اور اس طرح سے کرتے رہیں گے تو یہ اسٹوڈنٹس موبلائز ہوتے رہیں گے۔
29 نومبر کو ہونے والے طلبہ یکجہتی مارچ سے متعلق پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ کا کہنا ہے کہ انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مارچ کے کیا مقاصد ہیں۔
آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو فیض کا نام یوز کرتے ہیں، فیض فیسٹیول کے ذریعے سے ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اور ان کی کیا ہیڈن ایجنڈاز ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں اور کون لیڈ کر رہے ہیں۔ سو کریٹیکلی انالیسس کریں ان کا۔ وہ اسٹوڈنٹ مارچ کے نام پہ ایک خاص سوچ کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔
نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکہ میں ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات میں توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے لیے فوجی امداد اس وقت تک مؤخر کی جب تک کہ وہاں کے رہنما نے سیاسی فائدہ پہنچانے پر اتفاق نہیں کر لیا۔ ایسے میں جب اراکین کانگریس اس معاملے میں صدر ٹرمپ کے کردار کی تحقیقات کر رہے ہیں، وائس آف امریکہ کے لیے سینڈی سین نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ تنازع کا مرکز بننے والی فوجی امداد یوکرین کے لیے کیوں کر اہم ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد حسن۔
سال 2014 میں روس نے مشرقی یوکرین پر حملہ کیا اور یوکرین کے علاقے کرائمیا کو علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد سے امریکہ یوکرین کو 1.6 بلین ڈالر سالانہ امداد فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے پڑوسی روس کے خلاف اپنا دفاع کر سکے، وہ بھی ایسے میں جب اس کا مشرقی یوکرین میں ڈون باس کے علاقے میں روس کی حمایت والے علیحدگی پسندوں کے ساتھ مسلح تنازعہ بھی جاری ہے۔ تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے وابستہ مارک سماکوویسکی نے اسکائی پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ کرائمیا کی علیحدگی کے بعد سے اوباما اور ٹرمپ انتظامیہ دونوں نے یوکرین کو قابل ذکر فوجی امداد فراہم کی ہے، جس میں بیٹری ریڈار کا توڑ کرنے والے آلات، رات کو دیکھنے والی اینکیں، ہمویز اور ہیلمٹس شامل ہیں۔ اور ٹرمپ انتظامیہ نے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار بھی فراہم کیے ہیں جو اوباما انتظامیہ دینے پر تیار نہیں تھی، جیسا کہ ٹینک شکن میزلز اور ایسی تربیت جو یوکرینیوں کو مشرقی علاقوں میں علیحدگی پسندوں کے خلاف مددگار رہے۔ ولسن سینٹر سے وابستہ ول پومیرانس کا کہنا ہے کہ صدر باراک اوباما اس تنازع میں امریکہ کے ملوث ہونے کے بارے میں محتاط تھے۔
Obama at the start of the crisis was always looking for what he described as an off ramp.
وہ کہہ رہے ہیں کہ تنازع کے شروع میں صدر باراک اوباما ان کے الفاظ میں بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ اس بحران کو کم اہم بیان کر رہی ہیں اور کسی حد تک وہ یوکرین میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور خطرہ یہ تھا کہ اگر امریکہ نے امداد میں اضافہ کر دیا تو روس بھی اپنی امداد میں اضافہ کر دے گا اور یہ بڑا تنازعہ بن جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے میزائل شکن ہتھیار فراہم کیے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے مائیکل اوہینلن کے مطابق باوجود اس کے کہ صدر ٹرمپ بھی یوکرین کے لیے کم ہی حمایت والی سوچ رکھتے تھے،
I think that ultimately in his gut President Trump has not really wanted to help.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں صدر ٹرمپ بھی دلی طور پر نہیں چاہتے تھے کہ یوکرین کی مدد کی جائے، لیکن پھر ان کے مشیروں نے ان کو بتایا کہ ان کو یہ کام کرنا ہوگا۔ فروری میں کانگریس نے یوکرین کے لیے 391 ملین ڈالر کی سیکیورٹی امداد کی منظوری دی تھی، جس میں فوجی تربیت بھی شامل تھی، جس کی ماہرین کے مطابق یقینی طور پر ضرورت بھی تھی۔ مائیکل اوہینلن کے بقول امریکہ کی طرف سے فوجی امداد نے یوکرین کی دفاعی صلاحیت اور اس کے اعتماد میں ڈرامائی حد تک اضافہ کیا ہے، حالانکہ امریکہ کی دیگر ملکوں کے لیے فوجی امداد کے مقابلے میں یوکرین کے لیے امداد بہت ہی کم تھی۔ محکمہ خارجہ کے عہدیداروں نے صدر ٹرمپ کے خلاف معاوضے کی ہونے والی تحقیقات میں بتایا ہے کہ یوکرین کے لیے یہ فوجی امداد روس کو یہ اشارہ بھجواتی ہے کہ امریکہ یوکرین کو اپنا قریبی اتحادی سمجھتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انڈیانا یونیورسٹی کے ساؤتھ بینڈ کیمپس میں 5,000 طالب علم ہیں، ان میں سے تقریباً 10% بیرونی ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ گزشتہ 10 سال سے یونیورسٹی یوم تشکر پر ایک ڈنر کا اہتمام کرتی ہے تاکہ بیرونی ملکوں کے طالب علموں اور انڈیانا کے مکینوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکے۔ ایشا سرائی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جوائے ونسلو فیئرفیکس ورجینیا کے ایک فلاحی فوڈ بینک فوڈ فار ادرز سے اپنے خاندان کے لیے یوم تشکر کا کھانا لے رہی ہے۔ 5 بچوں کی تنہا پرورش کرنے والی ماں کا کہنا ہے کہ یہ کھانا اس کے خاندان کو یوم تشکر خوشی سے منانے میں مدد کرے گا۔ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے یوم تشکر کے ایک عمدہ ڈنر کا حصول قدرے آسان تر بنانے کی کوشش ہماری ایک بہت بڑی مدد ہے۔ اس کھانے میں روایتی ٹرکی اور میٹھے کھانے شامل ہیں۔ ایل سلواڈور کی ڈیلمی مینڈوزا اس کھانے کی شکر گزار ہیں۔ ہم یوم تشکر اپنے خاندان کے ساتھ مناتے ہیں، ہم اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ رضاکار اپنی کمپنی کی جانب سے انتہائی ضرورت مندوں کی مدد کی کوشش کے سلسلے میں کھانا دینے کے لیے آئے ہیں۔ سگنا ہیلتھ انشورنس کے منیش نائک کہتے ہیں، میں اس کمیونٹی میں رہتا ہوں اور یہ ایک بہت دولت مند کمیونٹی ہے، لیکن پھر بھی یہاں بہت ضرورت مند بھی ہیں، اور اس کمیونٹی کو ذاتی طور پر کچھ دینے کا موقع رکھنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر منیش نائک کے۔ ہر سال ایک بڑے مرکز سے جو 50,000 لوگوں کو کھانا فراہم کر سکتا ہے، 90 ملین کلوگرام یا 2 ملین پاؤنڈ کے کھانے ضرورت مندوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ہمیں بہت برا لگے گا اگر کوئی یوم تشکر نہ منا سکے، یہ ایک امریکی تہوار ہے، اس لیے خاندانوں کو کھانوں کی فراہمی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ الفاظ تھے فوڈ فار ادرز ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر ایلیسن پیجٹ کے۔ فوڈ اسٹورز پیسوں اور خوراک کے نجی احتیاط سے چلتے ہیں، جن میں وگمنس گروسری اسٹور چین شامل ہے۔ فیئرفیکس میں وگمنس کے قریب تعطیلات کے موسم کے دوران بھوکوں کو کھانا تقسیم کرنے کی ایک سالانہ مہم کا اہتمام ہوتا ہے، جس دوران صارفین فوڈ فار ادرز کو عطیات دے سکتے ہیں۔ ایک صارف میلیسا گلسمن کا کہنا تھا، سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنے خاندان کے لیے کھانا خرید سکتی ہوں اور وہ سب اس موقع پر گھر آ رہے ہیں، لیکن میں کچھ اضافی کھانا ان کو بھی دے سکتی ہوں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے میرے پاس ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک صارف میلیسا گلاسمین کے۔ وگمن سروس کے ایریا مینیجر ڈین لسٹرانی کا کہنا ہے،
It means a ton to me personally that we were able to as a company partner with Food for Others.
ذاتی طور پر یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک کمپنی کے طور پر فوڈ فار ادرس کے ساتھ شراکت داری اور ضرورت مندوں کو گرم کھانا فراہم کرنے کے قابل ہیں اور انہیں یہ محسوس کرا سکتے ہیں کہ وہ اس تعطیل کو اسی طرح منا سکتے ہیں جیسا کہ وہ منا سکتے ہیں جو کمیونٹی میں بہت زیادہ دولت مند ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ڈین ڈسٹرانی کے۔ اپنے مشکل حالات کے باوجود جوئے ونسلو ان نعمتوں کی شکر گزار ہیں جو انہیں حاصل ہیں۔ اگرچہ ان دنوں جبکہ مسکرانا اور اس کے لیے کوئی وجہ تلاش کرنا قدرے مشکل ہے، تاہم پھر بھی آگے بڑھنے اور ہنسنے کا موقع حاصل کر سکنا ایک نعمت ہے، اس لیے میں زندگی کے لیے شکر گزار ہوں۔ یہ الفاظ تھے فوڈ بینک سے کھانا حاصل کرنے والی جوائے منسلو کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سمین، جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ آج یہاں امریکہ میں تھینکس گیونگ یعنی شکرانے کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر تعطیل ہوتی ہے اور لوگ گھروں میں کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ ایک ثقافتی تہوار ہے، مذہبی نہیں، مگر امریکہ کا شمار ان مغربی ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اکثریت اب بھی کسی نہ کسی مذہب کی پیروکار ہے۔ یہاں لوگ چرچ، مندر، مسجد تو جاتے ہیں، مگر ہم آپ کو ملوا رہے ہیں کچھ ایسے عبادت گزاروں سے جو گھوڑے پر سوار ہو کر خود کو خدا کے نزدیک پاتے ہیں۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے ہمارے ٹیلی ویژن کے ساتھی اسد اللہ خالد نے، آئیے سنتے ہیں۔
تھینکس گیونگ کا یہ تہوار اس آئرش ڈانس کی لائیو پرفارمنس ہی کی مانند امریکہ کو اپنا گھر بنانے والے ان نئے پناہ گزینوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہے۔ ایتھوپین کمیونٹی ڈیولپمنٹ کاؤنسل اور مقامی کمیونٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والے اس تقریب میں مدعو ان تقریباً 300 پناہ گزینوں میں عراق، شام، افغانستان اور پاکستان سمیت 12 ممالک کے پناہ گزین شامل تھے۔
مجھے امریکہ آئے ہوئے تقریباً 7 مہینے ہوئے ہیں، مجھے امریکہ اچھا لگا ہے۔ آج ہمیں تھینکس گیونگ کی اس پارٹی میں بہت مزہ آ رہا ہے۔
مجھے تھینکس گیونگ کا کھانا پسند آیا ہے، میں امریکیوں کا شکر گزار ہوں۔
8 سے 4 برس پہلے امریکہ میں پناہ لینے والے نائجیریا کے بابو ادو کے لیے یہ تقریب خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے۔
میرا پس منظر پناہ گزینوں کا ہے، میں جب ارد گرد یہ مختلف چہرے اور کلچر دیکھتا ہوں تو میں بہت جذباتی محسوس کرتا ہوں، یہ مجھے 4 سال پہلے کا وقت یاد دلاتا ہے۔
وہ وقت جب خود بابو کو اس نئے ملک میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے چیلنج کا سامنا تھا۔
It's about giving thanks to God for a new beginning.
یہ نئی شروعات کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اس ملک میں زندگی گزارنے کے لیے موقع فراہم کرنے کا شکریہ۔
ایتھوپین کمیونٹی ڈیولپمنٹ کاؤنسل گزشتہ 15 سالوں سے پناہ گزینوں کے لیے تھینکس گیونگ کی تقریب منعقد کر رہی ہے، جس میں امریکہ آ کر آباد ہونے والے پرانے پناہ گزینوں اور کمیونٹی کے افراد کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔
اس تقریب کا مقصد نئے پناہ گزینوں کو کمیونٹی کے دیگر افراد اور امریکی نظام سے متعارف کرانا ہے، یہ ایک دوسرے سے سیکھنے اور جاننے کا بہترین موقع ہے۔
تنظیم سے منسلک رضاکار نئے آنے والے ریفیوجیز کو مدد دینے میں مصروف تھے۔
ایسے میں جب امریکہ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں ہر سال کمی کی جا رہی ہے، یہاں پر موجود پناہ گزین پر امید ہیں کہ ان کے آبائی وطن میں موجود باقی رشتہ دار بھی ایک دن انہیں امریکہ میں جوائن کریں گے۔
جب تک زندگی ہے امید باقی رہتی ہے، ایک دن میرا خاندان میرے ساتھ ہوگا۔
شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، آرلنگٹن۔
سمعین، یہ جیسا کہ آپ سن رہے تھے شہناز نفیس کی آواز میں رپورٹ تھی، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ ویسے تو تھینکس گیونگ امریکہ میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے اور ان تمام چیزوں پر شکر ادا کرنے کا نام ہے جو انہیں میسر ہیں، لیکن اس موقع پر غریبوں کو بھی فراموش نہیں کیا جاتا، اور امریکہ میں قائم باز تنظیمیں اس موقع پر دنیا بھر سے آنے والے نئے پناہ گزینوں کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، اسد اللہ خالد کی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ جمعرات کے روز امریکہ میں یوم تشکر یا تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جاتا ہے اور اس بارے میں ہم آپ کو یہ رپورٹس بھی سنوا رہے ہیں. اسی سلسلے میں وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک نے شمالی ورجینیا کے سب سے بڑے فوڈ بینک کا دورہ کیا جہاں تھینکس گیونگ کے کھانوں کے پیکٹس تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ ہر شخص اس تعطیل میں محظوظ ہو سکے. یہ رپورٹ ہم سنتے ہیں یاسمین جمیل سے.
انڈیانا یونیورسٹی کے ساؤتھ بینڈ کیمپس میں اپنے ساتھی انٹرنیشنل طالب علموں کے ساتھ سیلین چین نے, جس کا تعلق ملائیشیا سے ہے, اس ہفتے پہلے امریکی تھینکس گیونگ ڈنر میں شرکت کی. اس کے الفاظ,
میں
بہت خوش ہوں, مجھے میٹھا پسند ہے, میں نے دیکھا کہ پمپکن پائی رکھی ہوئی ہے, میں نے اسے کھایا, میں نے حقیقتاً اس سے پہلے نہیں کھایا تھا. سیلین کو اس تقریب کو منظم کرنے میں مدد دیتے ہوئے اس روایتی امریکی چھٹی کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں. تقریباً 5,000 طالب علموں میں یہاں 162 بیرونی ملکوں سے آئے ہوئے طلبہ ہیں جو F1 ویزا پر آئے ہیں. تاہم کم سے کم مزید 300 ساؤتھ بینڈ کے مستقل رہائشی ہیں, وہ بھی خود کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں شمار کرتے ہیں. گزشتہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے یونیورسٹی یوم تشکر سے پہلے ہر ہفتے ضیافت کا اہتمام کرتی ہے. تاہم واحد مقصد بیرونی ملکوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کو اس امریکی روایت کے بارے میں آگاہ کرنا نہیں ہے. ساؤتھ بینڈ کے ایک اصلی باشندے ڈیوڈ پگ کہتے ہیں,
The motivation is really, I think, mostly to sort of bring, obviously, to introduce the
international students. اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ کمیونٹی کو بین الاقوامی طلبہ کی موجودگی کا احساس دلایا جائے, اس لیے کہ صحیح معنوں میں بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. یہ تقریب ساؤتھ بینڈ کی پوری کمیونٹی کے لیے ہے. اس میں پروفیسروں اور طالب علموں کے ساتھ ساتھ مقامی مکینوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اگرچہ بہت سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اپنے وطن میں اس مخصوص چھٹی کو نہیں مناتے, ان میں سے بعض کا کہنا ہے کہ یہ تقریب انہیں اپنے وطن سے دوری کا احساس کم کرنے میں مدد دیتی ہے. یونیورسٹی میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے صدر ہادی العجمی کہتے ہیں,
It's been really cool. I felt like I was surrounded by a sort of little family.
یہ میرے لیے اہم ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ میں یہ محسوس کروں کہ مجھے ذاتی طور پر خوش آمدید کہا جاتا ہے, اور ان نئے طالب علموں کے لیے جو بیرونی ملکوں سے آئے ہیں انہیں یہ محسوس کرانا کہ انہیں بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے, تاکہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو سکے جو ان کے لیے مناسب ہو. یہ الفاظ تھے انڈیانا یونیورسٹی کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے صدر ہادی العجمی کے. اس سال کے ضیافت کا موضوع ہے, ہم شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں. یہ فقرہ ڈائننگ ہال کی دیواروں پر نمایاں ہے اور بٹن اور میگنٹس پر کندہ ہے جو طالب علموں کو دیے جا رہے ہیں, اور اس پیغام کی بازگشت بہت سے طالب علموں کے درمیان سنائی دیتی ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تھینکس گیونگ ایک ثقافتی تہوار ہے, مذہبی نہیں, مگر امریکہ کا شمار ان مغربی ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اکثریت اب بھی کسی نہ کسی مذہب کی پیروکار ہے. یہاں لوگ چرچ, مندر اور مسجد تو جاتے ہیں, مگر ہم آپ کو ملوا رہے ہیں کچھ ایسے عبادت گزاروں سے جو گھوڑے پر سوار ہو کر خود کو خدا کے نزدیک پاتے ہیں. یہ رپورٹ تیار کی ہے اسد اللہ خالد نے.
میں اور میری بیوی ساتھ گھڑ سواری کرتے ہیں. ہم اس وقت بس خدا کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں, اس بات کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ فارم دیا. ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی زندگی اور کاؤبوائے چرچ دیا. سب کے پاس گھوڑے نہیں ہیں. کاؤبوائے چرچ ملک بھر میں واقع ہیں. ہم جنوبی بیپٹسٹ کنونشن کا حصہ ہیں. یہ چرچ ایسے لوگوں پر مشتمل ہیں جو مغربی طرز زندگی سے پیار کرتے ہیں اور روایتی چرچ کو اتنا پسند نہیں کرتے. کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ چرچ جانے کے قابل نہیں. یہاں آپ ہمیں طلاق یا شراب پینے جیسے معاملات پر لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ان دنیاوی باتوں پر آپ جہنم نہیں جائیں گے. آپ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ آپ اپنے خدا کو نہیں پہچانتے. میں اسے عجیب سمجھتا تھا. جب میں بڑا ہوا تو میں نے چرچز میں باسکٹ بال کورٹ کو دیکھا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بچے باسکٹ بال کورٹ میں آئیں تو انہیں خدا کے بارے میں بتایا جائے. یہی حال بورن کاؤبوائے چرچ کا ہے. یہاں آپ جس بھی کام کے لیے آئیں آپ کو ساتھ میں خدا کے بارے میں بھی سننے کو ملے گا. جب میں گھوڑے پر ہوتا ہوں تو کیسا محسوس کرتا ہوں؟ یوں کہ دنیا میں اور کچھ بھی نہیں موجود۔ ہم گھڑ سواری کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر ہمیں خدا کی فطرت کے نظارے ہوتے ہیں، اس کی شہادت اور اس کی عظمت نظر آتی ہے۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ خبروں کا اعادہ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ اٹارنی جنرل انور منصور خان کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جمعرات کو عدالت میں نئی دستاویزات پیش کی گئیں، جس کا جائزہ لینے کے بعد سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق اپنا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت نے مسلح افواج کے قوانین میں ترمیم کے لیے 6 ماہ کا وقت مانگا ہے۔ ہمارے سامنے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جمع کرایا گیا اور ہمارے سامنے یہ سوال آیا کہ کیا توسیع دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ عدالتی حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ محدود یا معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑتی ہے اور پارلیمنٹ طے کرے گی کہ مدت کتنی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران کہا کہ وفاقی حکومت اس تقرری پر ایک سے دوسرا موقف اپناتی رہی ہے اور آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق کوئی قانونی شق نہیں دکھائی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرمی چیف کی ملازمت میں توسیع سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آج ان لوگوں کے لیے بہت مایوسی کا دن ہے جو ملک میں عدم استحکام اور اداروں کے درمیان لڑائی دیکھنا چاہتے تھے۔ شمالی افغانستان میں بدھ کی شام سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے ایک سویلین گاڑی تباہ اور کم از کم 15 افراد ہلاک اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے کشیدگی کے شکار صوبے قندس میں بم نصب کرنے کا الزام طالبان باغیوں پر لگایا ہے۔ صوبائی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ امام صاحب ضلع میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ ضلع افغان افواج اور طالبان کے درمیان سنگین لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ افغان لڑائی میں شہری آبادی کو جانی اور مالی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ لڑائی 19ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے سن 2019 کے پہلے 9 ماہ کے دوران تقریباً 2600 افغان شہریوں کی ہلاکت کے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں، جبکہ اس دوران تقریباً 5600 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ایک چوٹی کے فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک مفید بات چیت کے مواقع پہلے سے کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں امن و مفاہمت کے لیے بڑی امید کا اظہار کیا ہے۔ اپنے کابل کے دورے میں امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین مارک ملی کا کہنا تھا کہ افغان حکومت نے 3 طالبان لیڈروں کو اس شرط پر رہا کیا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس سے امن عمل میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسری جانب سے بھی اسی جذبے کا اظہار کیا جائے اور وہ افغان عوام کے لیے عملی طور پر تیاری ظاہر کریں۔ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ امریکہ کے چوٹی کے فوجی جنرل کا یہ بیان اور دوحہ میں طالبان اور امریکی عہدیداروں کی ملاقاتیں افغان امن عمل کو بحال کرنے کے مقصد سے ہیں۔ ایک سابق امریکہ سفیر ولیم بی مائلم نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو انٹرویو دیتے ہوئے افغانستان کے امن و عمل میں پاکستان کے کردار پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان اور افغان امن عمل میں سب سے پہلے اپنے مفاد کو مد نظر رکھے گا۔ اس وقت امن عمل تھوڑا سا منتشر نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان وہاں ہمیشہ اپنا ایک پراکسی عنصر ضرور رکھنا چاہے گا۔ اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان افغان طالبان پر بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو مائلم نے کہا کہ پاکستان بہت عرصے سے جانتا ہے کہ اس کا افغان طالبان پر اثر محدود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سال پہلے جب وہ اسلام آباد میں تعینات تھے تو طالبان مزار شریف میں بدھا کے مجسموں کو اڑانے کی کوشش کرنے والے تھے اور پاکستان نے انہیں روکنے کے لیے بہت کوشش کی۔ مگر طالبان نے اس دباؤ کو یکسر نظر انداز کر دیا. اب اس وقت بھی پاکستان کا طالبان پر مکمل یا جزوی کنٹرول نہیں تھا اور اب بھی اتنا اثر نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. بھارت اور آئیے اب کچھ دوسری چیزیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
امریکی خاندان ہر سال ملک کے اندر اور باہر سے دسیوں ہزاروں بچوں کو گود لیتے ہیں. امریکہ میں نومبر نیشنل ایڈاپٹیشن منتھ خیال کیا جاتا ہے. اس موقع پر وائس آف امریکہ کے لیے کلیئر مورن نے ایسے سیاہ فام بچوں کے تجربات پر نظر ڈالی ہے جن میں سے زیادہ تر کو سفید فام خاندانوں نے گود لے رکھا ہے. گود لینے والے والدین کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, نسلی تنوع کے ماحول میں بچہ گھر کے اندر اور اسکول میں ہوتے ہوئے کیا سوچتا ہے, اس بارے میں اسد حسن بتا رہے ہیں.
چارٹ گولر کو جب وہ بڑے ہو رہے تھے اپنی رنگت دیکھ کر پریشانی ہوتی تھی. ایڈاپٹیو پیرنٹس یعنی گود لینے والے ماں باپ بے حد پیار کرنے والے تھے, لیکن چارٹ شمال مغربی ریاست واشنگٹن کے اکثریتی سفید فام آبادی والے علاقے ٹیکوما میں خود کو تنہا محسوس کرتے, لیکن انہوں نے دنیا سے کٹ جانے کے احساس کو مختلف نسل ایڈاپٹیو فیملیز کے اندر ایک صحت مند نسلی شناخت استوار کرنے اور ایسے خاندانوں کو اپنی پرفارمنگ آرٹ کے ذریعے تربیت دینے کے لیے استعمال کیا. چارڈ 13 ماہ کے تھے جب ٹیکوما میں ایک سفید فام خاندان نے انہیں گود لیا. ان کے والدین سفید فام ہیں لیکن ان کے بھائی اور بہن نہیں. وہ جب پروان چڑھ رہے تھے تو اپنے والدین کے ساتھ تعلق میں خلیج محسوس کرتے تھے.
I was this black boy who didn't want to be black.
ایڈاپشن کوچ اور پرفارمر چارٹ گولر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سیاہ فام بچہ تھا جو سیاہ فام نہیں دکھنا چاہتا تھا. شناخت کے لیے مجھے ارد گرد لوگوں کے حوالے سے ہی پہچانا جاتا. جب آپ مختلف نسل کے ہاں گود لیے گئے ہوں, آپ کی پہلی شناخت آپ کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے. چارٹ اپنی پرفارمنس کے دوران کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیاہ فام لوگوں سے خوف آتا تھا, اور چونکہ مجھے ڈرنا اچھا نہیں لگتا تھا, میری بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ میں ان سے دور رہوں. چارڈ کا شو واضح کرتا ہے کہ وہ سفید یا سیاہ جیسے لفظ سن کر خوش نہیں ہوتے تھے. چارڈ نے جو اب 40 سال کے ہیں اپنی اس بے چینی کو فنکاری میں ڈھالا ہے. وہ اپنی پرفارمنس میں کہہ رہے ہیں کہ جب میں 25 سال کا تھا تب ریپ میوزک سنتے ہوئے پہلی بار مجھے برا نہیں لگا. کئی برسوں تک اپنی شناخت کے بحران سے دوچار رہنے کے بعد چارڈ نے مختلف نسل کی ایڈاپٹیو فیملیز میں کوچنگ دینے کا ارادہ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پختہ یقین تھا کہ ٹرانس ریشل والدین کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ بچے کو دنیا میں رہنے کے لیے تیار کریں, بلکہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ بچے کو اس دنیا کے لیے تیار کریں جس میں وہ بڑے ہو رہے ہیں. اپریل اور اینڈریو نے اوفیلیا اور گویان دو بچوں کو اس وقت گود لیا جب ہینرک ابھی ان کے پیٹ میں نہیں تھا. اپریل بتا رہی ہیں کہ ہم رنگ دار بچوں کے والدین بننے کے لیے تیار تھے, لیکن پہلی چیز جس نے ہماری زندگی میں ارتعاش پیدا کیا وہ ٹریون مارٹن کی تصویر تھی جس میں انہوں نے ہوڈی پہن رکھی تھی. ٹریون مارٹن 17 سال کا ایک نوجوان تھا جسے سال 2012 میں اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ فلوریڈا میں اپنے والد کے گھر داخل ہو رہا تھا. گولی چلانے والا علاقے میں سیکیورٹی پر مامور تھا اور انہیں سیکنڈ ڈگری مرڈر کے مقدمے کے بعد رہا کر دیا گیا. ٹریوان کے مقدمے سے نسلی انصاف کے لیے قومی سطح پر مہم شروع ہوئی تھی. ہینرک روش کہہ رہی ہیں, جی میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کو محض ان کی رنگت کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچائے, وہ میرے بھائی ہیں. چارڈ کی خواہش تھی کہ انہیں ان کے حقیقی والدین اور خاندان کے بارے میں معلومات حاصل ہوں. کچھ سال پہلے انہوں نے اپنی ماں کی بہن یعنی خالہ کو تلاش کر ہی لیا. انہوں نے چارڈ کو ان کی والدہ یولاندیا ماریا ہرٹ کی زندگی کے بارے میں تفصیلات بھجوائیں. وہ ایک اداکارہ تھیں اور سال 2011 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. انہیں پہلی بار دیکھنا بہت اچھا لگا.
44 سال کی عمر میں ایک ایسی ہستی کو دیکھا جو میرے جیسی دیکھتی تھیں، اور ان کا انتقال بھی اسی شعبے سے وابستگی کے دوران ہوا جس کے ساتھ میں وابستہ ہوں۔ ایسے میں جب چارڈ ٹرانس ریشل فیملیز میں کوچنگ فراہم کر رہے ہیں، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گود لیے جانے والے بچے کی ایڈاپشن سے پہلے کی زندگی کو محفوظ رکھا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ گود لیے جانے والے بچے کی آپ کی گود میں آنے سے پہلے بھی ایک کہانی ہے۔
اس شو کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جانگ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔